السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة دلالة وکل دلالة فی النار. تلک الرسل، تیسرا پارہ ہے دور قرآن کے سلسلے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا. ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ تھا تیسرے پارے کا پہلے رکوع کا کچھ حصہ. کل ہم نے دوسرے پارے کی آخری حصے میں کیا دیکھا؟ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں. اسی بات کو آگے بڑھایا گیا کچھ اور رسولوں کے تعارف کے ساتھ. اس رکوع کا عنوان کیا ہوگا؟ رسول ہمارے محسن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا. اس رکوع میں ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک بات یہ تھی کہ ہر رسول مختلف درجے پہ ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں. انسانیت میں سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا درجہ ہے، لیکن نبیوں میں بھی کچھ کے مرتبے کچھ سے الگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو آپ نے مختلف انبیاء کرام سے مختلف آسمانوں پہ ملاقات کی. علماء کرام کہتے ہیں کہ مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام کا ہونا ان کے درجوں کے مطابق تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل آخری ساتویں آسمان پہ دیکھا، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت ہے. اور اس سے ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں اب خود بھی انبیاء کرام کے بارے میں ان کی اچھی اور بری باتوں کو بنیاد بنا کے ان کی شان کو گھٹانے یا بڑھانے لگیں. اللہ کے نبی ہیں، اس نے کسی کو کچھ کہا، کسی کو کچھ کہا، لیکن ہمارے لیے ایک ہی اصول ہے، وہ کیا؟ کہ ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں اور ہر ایک کی عزت اور تکریم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء کرام پہ زیادہ ہے. آپ کا مقام سب سے بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ خوبیاں دیں جو کسی اور کو نہیں دیں، مثلاً جس میں سے چند باتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کی ضرورت نہیں رہی. اسی طرح جو آپ کو کتاب دی گئی وہ قیامت تک کے لیے رہے گی. اسی طرح اور بہت ساری باتیں جو حدیث سے ملتی ہیں. اس وقت ہمارے جو سوچنے کی بات ہے وہ کیا ہے کہ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محسن نظر آتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک رحمت سوچتے ہیں؟ کیا واقعی انبیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلنے پہ ہم اپنی شان محسوس کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ایک اور بات کا بھی ذکر کیا، اور وہ کیا ہے کہ اختلاف اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. بظاہر مختلف مذاہب والے ایک دوسرے کو غلط کہتے دکھتے ہیں، और बास दफा मुसलमान होते हुए भी कुछ लोग एक दूसरे को चंद छोटी छोटी बातों की वजह से अपने से काट फेंकते हैं और उनको कुछ ऐसे नाम दे देते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में मशकूक हो जाएं। तो ये सारा क्यों होता है? ये एक फितरी अमल है। जब किसी इंसान की मोहब्बत किसी दूसरे इंसान से ज्यादा हो जाए तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि लोग आपस में अपने बड़ों के नाम पे लड़ते रहते हैं। हमारा अमल क्या होना चाहिए इस रुकू को सुनने के बाद? अब हमने क्या करना है? पहली बात, क्या मैं महसूस करती हूँ कि रसूल मेरे लिए रहमत है? और जब किसी चीज में इंसान की रहमत उसको महसूस होती है तो फिर उसको उसकी इत्तबा करने में फिर कौन सी चीज है जो रुकावट बनती है? फिर इसी तरह हमने इख्तलाफ से हत्तुल वसा बचना है, इसलिए कि इख्तलाफ जब मुखालफत का रुख इख्तियार करता है तो उसकी वजह से उम्मत गिरोहों में बढ़ जाती है। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भेजा ये एक निज़ाम चलाने के लिए था। और अगर आपसे मुमकिन हो तो कोई पांच एहसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किए हुए याद कर लीजिए। ये आपकी बात की एक्टिविटी है। मसलन सिर्फ एक इशारा देने को आपको बता दूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो अगर नबी सल्लम की सूरत में आज की औरत पे अगर कोई एहसान है तो वो क्या कि आपको जीने का हक दिया गया। इसी तरह की पांच बातें अगर आप अपने नोट्स में जमा कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जब कभी ख्याल आएगा आप जरूर मोहब्बत से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल तलाक की सूरत में आपने कितने एहसान पढ़े? ये जितना हमने चैप्टर पढ़ा मुझे तो पढ़ाते हुए ऐसे महसूस हो रहा था कि ये औरतों के हकूक की बात हो रही है। तो लिहाजा हमें बहुत मोहब्बत के साथ अपने नबी का जिक्र करना है। चलिए रुकू नंबर दो पे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल ला बय्युन फीह वला खुल्लतुन वला शफा वल काफिरून हुमुल ज़ालिमून। ए ईमान वालों, जो हमने तुम्हें दे रखा है इसमें से खर्च करते रहो इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत है ना दोस्ती और ना शिफात और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। अल्लाह ही माबूदे बरहक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊंग आए ना नींद, इसकी मलकियत में जमीन और आसमानों की तमाम चीजें हैं। कौन है जो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने शिफात कर सके? वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कुर्सी की वसत ने जमीन और आसमान को घेर रखा है और अल्लाह ताला इनकी हिफाजत से ना थकता है और ना उकताता है। वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के बारे में कोई जबरदस्ती नहीं। हिदायत जलालत से रोशन हो चुकी, इसलिए जो शख्स अल्लाह ताला के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए इसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अल्लाहु वलीयुल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है। वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफिरों के औलिया शयातीन हैं। वो इन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे। ये था रुकू नंबर दो। इसका उन्वान क्या है? अल्लाह की राह में खर्च क्यों करूं? यहां रुकू के आगाज में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के एक दावत दी गई ईमान वालों को, और वो क्या थी कि खर्च कर लो उस दिन के आने से पहले कि जिस दिन सारा माल लेके भी फिरोगे तो कोई कबूल नहीं करेगा। सारा माल भी दे दोगे तो अल्लाह के अजाबों से छूट नहीं सकोगे। यहां से सूरत के आखिर तक आखिरी रुकू से पहले लिल्लाही से लेके पूरी माल की बातें होंगी। यहां खर्च करने की दावत दी कि लोगों खर्च करो। जब खर्च करने की बात होती है तो इंसान को मुश्किल लगता है, मैं क्यों खर्च करूं? मैं तो दुनिया में उस चीज पे करूंगी जिस पे मुझे किया हुआ दिखता है। اپنی خواہشات کے نام پہ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے، بڑا مقام لینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا واقعی تمہیں مشکل لگ رہا ہے؟ اللہ کے راستے میں مشکل کیوں لگتا ہے تمہیں خرچ کرنا؟ کیونکہ تمہیں رب کی شان نہیں پتا، اس کا مقام نہیں پتا. لہذا آیت الکرسی سامنے آ گئی کہ آؤ پھر تمہیں بتاؤں تمہیں کس کے نام پہ خرچ کرنا ہے. وہ اللہ لا الہ الا ہوا. آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم آیت بھی ہے اور مشہور ترین آیت بھی ہے. کسی کو کچھ نہ آتا ہو تو وہ اس کو ضرور پڑھتا ہے اور اس کے فضائل سے بھی سب لوگ واقف ہیں، لیکن بات کرنے کی ہے کہ آخر کیوں؟ کیوں اس کو پڑھتے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے؟ کیوں جس چیز پہ پڑھ دی جائے وہ محفوظ ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 25 اسماء و صفات ہیں، نیم اینڈ ایٹریبیوٹس. اللہ تعالیٰ کا تو ایک نام کہیں لیا جائے تو شیطان وہاں سے دور بھاگ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان اتنی دور بھاگ جاتا ہے کہ جہاں تک آواز نہ آئے. اور کہاں 25 نام ہوں گے تو شیطان کیوں نہ وہاں کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 11 باتوں کا ذکر کیا. جلدی سے نوٹ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اگر آپ سے کوئی راہ چلتا پوچھے کہ اپنے گاڈ کا تعارف کراؤ تو یہ بہترین آیت ہے. اس سے پہلے والی بات سے رکھو کہ پوائنٹس آپ کو لکھانا شروع کرتی ہوں. انفاق کی بات ہوئی تھی، تین باتیں تھیں اس آیت میں، آیت نمبر 254 میں. پہلی بات ہے خرچ کرو اللہ کے لیے. ساتھ ہی ساتھ اپنے آپ کو پوچھئے کیا واقعی میں اللہ کے لیے خرچ کرتی ہوں؟ دوسری بات کیا تھی؟ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو. سوچ کو اجاگر کرنے والی بات ہے. تو میں تمہارے مال میں سے تو نہیں مانگتا، اپنے ہی میں سے مانگتا ہوں. میں نے تو تمہیں دیا تھا، پھر بھی مشکل لگتا ہے تو پھر سوچ لو کل تمہارا انجام کیا ہوگا. اور تیسری چیز کیا کہی؟ خرچ کرو آخرت کے آنے سے پہلے. کیوں؟ کہ قیامت کے دن انسان اپنی ساری دنیا کی چیزیں لے کے پھرے گا کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور مجھے اس عذاب سے بچا لے، لیکن قبول نہ کیا جائے گا. مال تو کیا، بیٹے بیوی اور گھر والوں کو اور دنیا کی ساری نعمتوں کو پیش کرے گا. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ کہ خرچ کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے. جب تک ضرورت رہتی ہے اس خرچ کا اجر ہے، جب ضرورت نہیں رہے گی تو خرچ کا فائدہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین سونا اگلے گی، اور جب زمین سونا اگلے گی اتنا زمین پہ خزانے ہوں گے کوئی لینے والا نہیں آئے گا. اور اتنے میں چور آئے گا، اس کا ہاتھ کٹا ہوا اس کی گردن میں لٹک رہا ہوگا اور اس زمین کے خزانوں کو دیکھے گا کہ ہائے کاش میں نے انتظار کیا ہوتا، یہ تو مجھے آج خود ہی مل جاتا اور میرا ہاتھ تو نہ کٹتا. آج ہماری زندگی میں بعض دفعہ دین کے نام پہ جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، اس کی آفر آتی ہے اور ہم اپنی جان کو بچا لیتے ہیں، مال کو بچا لیتے ہیں، اپنے وقت کو نہیں لگاتے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ اسلام کو ہماری ضرورت ہی نہیں رہے گی، پھر اس وقت جتنا مرضی تڑپیں جتنا مرضی چاہیں بات نہیں بنے گی. عمل کی بات لکھ لیجئے اس کے اوپر. جب کبھی میرے سامنے کوئی ایسی بات آئے کہ جس میں میں اپنا حصہ ڈال سکوں تو مجھے دیر نہیں کرنی. جیسے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، کیونکہ انہوں نے فوراً کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جن کو بغیر حساب کے جنت ملے گی. آپ نے دعا کر دی. اس کو دیکھ کے فوراً ایک اور صحابی نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی یہ دعا کر دیجئے. آپ نے فرمایا نہیں، عکاشہ بازی لے گئے. تو نیکیوں کے موقعوں کو ضائع نہیں کرنا، وقت بھی کم ہے اور صلاحیتیں ہیں ہی تھوڑی. کیا پتہ جو آج کام کر سکتے ہیں کل وہ کر ہی نہ سکیں. اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے اور پھر اس کو دین میں لگائیں گے، اتنی بڑھ جائیں گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وقت لگائیں گے، وقت میں برکت آ جائے گی. مال لگائیں گے، مال بے حساب ہوگا. اور اگر صحت لگائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے گا. میں تو کہتی ہوں اللہ کے دین کو جوانی دے دو، اب بوڑھے نہیں ہوں گے. عموماً دین کا کام کرنے والوں کا تصور کیا آتا ہے کہ بہت بوڑھے اور کھسٹ اور بہت بات بھی نہیں ہو رہی. پھر جب آپ دین کا کام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ اتنی ینگ عمر میں کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ دین کا کام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی بوڑھا نہیں ہوتا، क्योंकि लोग हमेशा बूढ़ा सा सब्र करते हैं और आपको उससे जवानी लिखेगा। इसके बरक्स आप देखिए कि जब कोई फिल्मों में काम करती हैं अदाकारें, चंद 10-20 साल के बाद कहते हैं अब इनकी जवानी ढलने लगी। वो बड़ी होती हैं तो उनका काम कम होता है। दीन वाला जितना काम में आगे जाता है उसकी जिंदगी के अंदर और बरकत आती है। तो अल्लाह सुबहाना ताला के तारुफ पे आइए, 11 नुक्ते हैं इसमें। नंबर 1, अल्लाह जिंदा है, जिंदा जावेद है। कल जो बात की थी कि अल्लाह को एक पत्थर का बुत मत समझिए, इसको जिंदा महसूस किया करें। सोचें अपने साथ, जो लिख रहे हैं ना उसके साथ साथ अपने जहन को चलाइए, अल्लाह जिंदा है। लफ्जों में से निकल के उसके मफहूम पे गौर करना सीखिए। जब हम कहते हैं ना अल्लाह जिंदा है, हाँ जिंदा है, नहीं, सोचिए जिंदगी की जो सारी निशानियां होती हैं उसको महसूस कीजिए, तो आपको अल्लाह ताला बिल्कुल एक ऐसी हकीकत बन के सामने दिखेगा कि फिर आप उसको महसूस करेंगे। दूसरी बात, कायनात का निजाम संभाले हुए है। तीसरी बात, इसके सिवा कोई इलाह नहीं, ना वो सोता है ना उसे नींद आती है, जमीन और आसमान की हर चीज उसी के लिए है, इसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता, हाजिर और गायब का जानने वाला है, किसी को इल्म तभी मिलता है जब अल्लाह चाहता है, इसकी हुकूमत आसमान और जमीन पर छाई है और जमीन और आसमान की निगहबानी इसको थकाती नहीं, और वो बुजुर्ग और बरतर है। अल्लाह ताला की इतनी खूबियां देने के बाद फरमाया, अब जिसने दीन में आना है अपनी चॉइस के साथ आए। ला इकराह फिद्दीन, इस आयत में 4 बातें हैं हमारे सामने। पहली बात, किसी को मुसलमान बनाने में कोई जबरदस्ती नहीं। क्यों? दूसरी बात, इसलिए कि हक और बातिल वाजे हो चुका। फिर जहन में आता है कि फिर लोग क्यों नहीं आते, हक भी वाजे है बातिल भी वाजे है, फिर लोग क्यों नहीं आते दीन पे। तो तीसरा नुक्ता इस आयत में ही मिल गया आपको कि दीन कबूल करने के लिए तागूतों का इनकार करना पड़ता है, और इसका इजहार आप कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह से कर सकते हैं। कभी आपने सोचा कि हमारे दीन की बुनियाद पहला लफ्ज ला, नो, निगेशन, हर चीज को तोड़ो, सारे तागूतों पे ला की तलवार फेरोगे फिर इलाह की अलहियत समझ में आएगी। ये कलमा ऐसे भी तो हो सकता था, इलाहुन अल्लाह, बहुत आसान है, दो लफ्ज हैं, इलाहु ना हमारा इलाह अल्लाह है, लेकिन क्यों ला इलाहा इल्लल्लाह? तरतीब देखिए कितनी मुश्किल है। वजह क्या है कि इलाहुन अल्लाह से ये तो समझ में आ गया कि रब अल्लाह है, लेकिन ये नहीं समझ आया कि इसके सिवा कोई और भी है। लेकिन ला कह के कहा पहले बाकियों को तोड़ो। हम जब दुनिया दिल में दूसरों को बिठा के रब को पुकारते हैं ना, तो रब याद नजर नहीं आता। ला की तलवार से सारे ताबूत गिरेंगे, सारे माबूद गिरेंगे, और फिर इलाह समझ आएगा। क्या ख्याल है, मक्का वाले अल्लाह ताला को इलाह नहीं मानते थे? मानते थे। सूरत कसस देखिए, 20वें पारे का पहला पेज पूरा भरा हुआ है, कहते थे आसमान से रब अल्लाह ताला नाजिल करता है बारिश, हर चीज को मानते थे, लेकिन उनका मसला क्या था, ला नहीं तोड़ सकते थे। कहते थे तेरे रब को भी मानते हैं, अपनों को भी मानेंगे। कहा नहीं, ला आबुदु मा ताबुदून। और यही मुश्किल है आज के दौर में भी, हमारी मुश्किल की क्या है कि ला नहीं हो रहा, दूसरों पे तागूतों को तोड़ नहीं सकते। तो लिहाजा जब तक ये नहीं होगा तब तक अल्लाह की अलूहियत समझ में नहीं आती। एक वक्त हर इंसान की जिंदगी में जरूर ऐसा आता है, मुझे नहीं पता आपका आ चुका कि नहीं, कभी जवानी में आता है, कभी बचपन में आता है, कभी बुढ़ापे में आता है। अगर अभी तक नहीं आया तो तैयार रहिए, हर ईमान वाले की जिंदगी में एक न एक वाकया जरूर आता है जब अल्लाह उसको ये बात समझाते हैं कि देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, सारे सहारे टूटते हैं, अकेले तन तनहा, जिन पे उम्मीद होती है वही पत्ते हवा देने लगते हैं, जिन पे तकिया करते हैं वही आपके हाथ से फिसलने लगते हैं, फिर आप परेशान होते हैं। आप कहते हैं रिश्तेदार काम आएंगे, वो तो आपसे कन्नी कुतराने लगते हैं। आप कहते हैं दोस्तों पे मान है, दोस्त आपसे पीछे हटते हैं। फिर उसके बाद पता चलता है कि असल अल्लाह है, तो लिहाजा तागूतों को तोड़ना है, अपने अपने तागूत ढूंढिए। कौन सी चीजें हैं जो मुझे रब की तरफ आने से रोकती हैं, بعض صفحہ وہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے خواہشات کے نام پہ, کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ بدترین معبود جو اس زمین پہ پوجا جاتا ہے وہ انسان کا نفس ہے. بعض دفعہ وہ معاشرہ ہوتا ہے, سوسائٹی, پیئر پریشر کے نام پہ. بعض دفعہ وہ خاندان والے لوگ ہوتے ہیں, برادری, رسم و رواج کے نام پہ. بعض دفعہ انسان کا مال اس کا تاغوت ہوتا ہے. کیسے؟ جب انسان حی علی الصلاح کی آواز پہ اٹھے نہ اور اپنی دکان پہ بیٹھا رہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ مال اس کا تاغوت ہے. بعض دفعہ اس کے دوست, رشتہ دار, کب؟ جب ان کی محفل میں بیٹھا ہے اور اذانوں پہ اذانیں, دعوت پہ دعوت, لیکن انسان نہیں اٹھتا. اور جس نے ان تاغوتوں کو پہچان لیا پھر وہ خود بہت دین میں آ جائے گا. لہذا تیسری بات اس بات سے کیا معلوم ہوئی کہ جو ایک بار اس دین کو تھام لیتا ہے پھر وہ واپس نہیں جاتا. یہ ایک ایسا سہارا ہے, لن فسام لہا. پریکٹیکلی اس کو دیکھ لیجئے, آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا الا ماشاءاللہ کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کے بعد کفر پہ آ جائے. آپ نے کنورشن دیکھی, کرسچینٹی سے اسلام کی طرف ہوگی, ہندوازم سے اسلام کی طرف ہوگی, کتنی کثرت سے پھیلا جا رہا ہے. آج کے دور میں اسلام سب سے زیادہ وسیع پیمانے پہ پھیلنے والا مذہب ہے, لیکن آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی مسلمان ہو کے پلٹے. الا ماشاءاللہ وہ ایسے ہوتے ہیں, وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے, علم نہیں, کسی وجہ سے پلٹ گئے. تو پہلی بات کیا ہے کہ اسلام میں آ کے انسان نہیں پلٹتا. دوسری بات کیا ہے کہ جب انسان اس چیز کا مزہ چکھ لیتا ہے نا, پھر اس کو دنیا کی کوئی اور چیز اچھی ہی نہیں لگتی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے کبھی کوئی چیز چکھی نہ ہو تو آپ اس سے دور رہیں گے, لیکن وہ چیز ہو بڑی اچھی, ایک دفعہ آپ کسی کے کہنے پہ چکھ لیتے ہیں کہ صرف چکھو تو صحیح, دیکھو تو صحیح, منہ کو تو لگاؤ, چلو تھوڑا سا سنو تو صحیح, تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح, اور جب آپ چکھ لیتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے چیز تو بہت اچھی ہے, ذائقہ تو بہت اچھا ہے, اور پھر وہ آپ کے منہ سے نہیں ہٹتی. اسلام کی یہی خوبی ہے. اسی کا اظہار ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے بھی کیا تھا کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے. ہاں, اس کے علاوہ انسان پلٹتے کب ہیں؟ جب خواہشات کے بھنور میں پھنستے ہیں. تیسری چیز اگلی آیت میں دیکھیے, 257 میں, اللہ ولی الذین آمنوا میں ہم نے کیا دیکھا؟ دو باتیں ہیں. نمبر ایک, اہل ایمان کا ولی اللہ تعالی ہے. دوست کیا کرتا ہے؟ تاریکیوں سے روشنی ملاتا ہے. اور دوسری بات, کافروں کے دوست طاغوت ہیں, روشنیوں سے تاریکیوں میں لے جاتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے اس رکوع میں؟ نمبر ایک, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی. دوسری بات, اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنی ہے. آج کی آپ کی آیت تدبر تو آگے آ رہی ہے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ آیت الکرسی کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور شعور کے ساتھ اس کو تین دفعہ ضرور پڑھیں گے. اب بعد میں بہت ہی بہتر ہے اگر آپ نماز میں پڑھ لیں اور ایک ایک لفظ کہتے ہوئے اس کے معنی پہ غور کرتے ہوئے دیکھیے کہ یہ کتنی خوبصورت چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف ہمارے ساتھ کرایا. تیسری چیز جو ہمارے اپنے عمل کی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے طاغوتوں کو پہچان کے ان کو ختم کرنا ہے, ان کو کاٹنا ہے. اور آخری بات کیا ہے کہ میں نے کافروں سے دوستی نہیں کرنی, اللہ والوں سے کرنی ہے تاکہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ جاؤں. اور ایک اور چیز اس رکوع کے ناطے سے جو ہم نے کرنی ہے, آیت الکرسی کو پڑھنے کی عادت بنائیں, صبح و شام ایک ایک بار, ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار, اور رات کو سوتے وقت بستر پہ ایک بار. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. انشاء اللہ تعالی شیطان سے بچ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا, پہ پہلی دفعہ یہاں آپ کے سامنے یہ حکم ہے کہ رب کہہ رہا ہے خرچ کرو, تو میں چاہوں گی کہ میں بھی اور آپ بھی یہاں سے اٹھنے کے بعد کہیں بھی جہاں موقع ملے $1.50 ایک کوارٹر ضرور صدقہ کریں. کچھ اپنے لیے کر لیں, کسی کے لیے کسی کو دے دیں, تاکہ عادت پڑ جائے عمل کرنے کی. آگے بہت دفعہ آئے گا یہ ذکر, لیکن آج کے اس حصے کا تھیم ہی کیا ہے, خرچ کرو. تو کیا ہم بیٹھے رہیں گے؟ جتنی حیثیت ہے کچھ بھی نہیں ہے, تو کسی کو اسمائل دے کے اٹھیے گا اس نیت سے کہ یہ بھی میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے. اور پھر اس طرح انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں ہر بات کو سن کے عمل مالا بنائے گا. اگلے رکوع پہ چلتے ہیں. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ, کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے, وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں یعنی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے, تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب تو وہ کافر حیران رہ گیا, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ اس شخص کے مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی, وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا. تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے, پھر اسے اٹھایا, پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا 1 دن یا اس کا بھی کچھ حصہ. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا, اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ. ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں, تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا, جناب باری تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. فرمایا 4 پرندے لو, ان کے ٹکڑے کر دو, پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو, پھر انہیں پکارو تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. یہ تھا رکوع نمبر 3. اس کا عنوان کیا ہے؟ کائنات کے حقائق. کچھ ایسی باتیں ہیں جو رب کی ربوبیت کی کا پتہ دیتی ہیں. اس میں 3 واقعات ہم نے سنے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف کے لیے تھے, زندگی مرنے کے بعد کی دلیل تھے. پہلا واقعہ جو تھا یہ نمرود کا تھا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم. نمرود کون تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا بادشاہ. خود بھی کافر تھا اور خود کو خدا کہلاتا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے سچی توحید بھری دعوت دی تو اس کو محسوس ہوا کہ اگر لوگوں نے اس بات کو قبول کر لیا تو میری خدائی کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی. لہٰذا اس نے خام خواہ میں ان سے جھگڑا کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوبصورت دلائل دیے. کیا دلائل دیے؟ پہلی بات دیکھیے کہ نمرود نے جھگڑا کرنا چاہا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلائل دیے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ آپ سے جھگڑنا چاہتے ہیں خام خواہ میں, راہ چلتے, کبھی دین کے نام پہ, کبھی کسی اور نام پہ. آپ نے ان سے جھگڑنا نہیں, بیکار بحثوں میں اپنی طاقت نہیں لگانی. کوئی بات سمجھتا ہے تو سمجھانے کی کوشش کیجئے, اور اگر کوئی بات نہیں سمجھتا دلیل دے کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا, انہوں نے اس کو کہا کہ رب, اور دلائل وہ دیے جو کہ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے کوئی لا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات رکھی. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, فبوہت الذی کفر, اس کو ہائی لائٹ کیجئے. یہ لفظ بہت اہم ہے. نمرود کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی, اس کے دل نے مان لیا تھا کہ ابراہیم سچا ہے, لیکن واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حق کو پہچانا لیکن کیوں نہ مانا؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی بڑائی کے احساس نے حق سمجھ میں آنے نہ دیا. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ بعض دفعہ انسان کو سچ سمجھ میں آتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے یہ بات سچی ہے, لیکن کیوں نہیں مانتا؟ اپنی بڑائی کا تصور, یا کسی اور کے ساتھ کوئی نسبت, کسی سے کیا ہوا کوئی وعدہ, کوئی نیت کا فرق. حق کو جب حق کی नजर से देखा जाता है ना तो हर बंदे को समझ आती है। इसको हक समझ आया लेकिन इसने माना नहीं, क्यों? जालिम था, मुशरिक था। इसके बरक्स अगली आयत में आप देखेंगे औकल्लजी में, इसके अंदर उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, बैतुल मक़दस के पास से गुजरे और ये वो वक्त था कि जब बैतुल मक़दस की ईंट से ईंट बजा दी चुकी थी, दो दफा पूरा मुकम्मल तबाह हुआ, उसी एक दौर में ये वहां से गुजरे तो देखा तो बस्ती खराब है। दिल में ख्याल आ गया कि अल्लाह ताला ये कैसे बनेगी, शक का अंधेरा। असल में इस पूरे रुकू में तीन तागूतों के साथ हमारा सामना कराया जा रहा है। तागूत जो पिछले रुकू में हमने देखा, पहला तागूत तो एक मादी तागूत था और बाद में यानी हर वो बातिल कुव्वत, तागूत किसको कहते हैं, हर वो बातिल कुव्वत जो अल्लाह के रास्ते में आने से रोके, तो ज्ञान से है तगा यतगी, वानी में तो ज्ञानी आती है ना, सरकशी। और हर बंदा हर जात जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चलने पे मजबूर करे वो तागूत है। तो यहाँ पे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जिक्र है, दिल में शक आ गया कि अल्लाह ताला इस मुर्दों शहर को कैसे जिंदा करेगा। अल्लाह ताला ने उनको मौत दी, उनके साथ गदा जो था उसको भी सुला दिया, खाना बिल्कुल पड़ा रहा। 100 साल के बाद उठे, जब उठे तो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक था और बस्ती भी दोबारा बस चुकी थी, दोबारा वहां आबादी हो गई तो अपनी आंखों से मान गए। फर्क क्या है इन दोनों वाकयात में कि नमरूद को हकीकत समझ में आ गई थी, फबूही तल्लजी कफर, कफर कर दिया हालांकि मबहूत हो चुका था, लेकिन उज़ैर का दिल सच्चा था लिहाजा इस बात को फौरन सुन के मान गए। قال اعلم ان الله على كل شيء قدير, यही फर्क होता है एक ईमान वाले में और एक मुतसब दिल में, हक से दूर दिल में, के हकायक को देख के भी वो नहीं मानता। तीसरा वाक्य भी बहुत ही अनयूजल है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, उन्होंने भी इसी किस्म का सवाल किया था। इधर भी तागूत क्या है, शक, ख्याल आ गया, गुमान आ गया कि मरने के बाद दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने चार परिंदों को कहा लेके ज़िबह करो, उनके टुकड़े मुख्तलिफ पहाड़ों पर रखो और बाद में जब तुम उनको पुकारोगे तो वो दौड़ते हुए आएंगे। इसी तरह जब सूर फूका जाएगा तो मुर्दे अपनी कब्रों से निकल के भागेंगे जैसे आज परिंदे। यहाँ एक लफ्ज अबर आपने देखा, फसुर हुन्ना इलाइक, सुर हुन्ना और सूर फूकना इन दोनों का एक ही रूट है। सूर को सूर इसीलिए कहते हैं कि उसकी पुकार सुनते ही जो बंदा जहां होगा उसकी तरफ लपक पड़ेगा, हिलाया जाएगा, जैसे बहुत मानूस होगा उसकी आवाज से एक कशिश होगी और उसके अंदर वो चला जाएगा। लिहाजा हजरत उज़ैर और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के ये मौजज़ात देख के फौरन मान गए, लेकिन नमरूद के दिल में चूंकि पढ़ाई थी तो उसको बात समझ में ना आई। हमारे अमल की क्या बात है? नंबर एक, दावत देने का अंदाज। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को तबलीग की थी, हमने भी दलाइल की बुनियाद पे तबलीग करनी है। अच्छे तरीके से दावत दीजिए ताकि कोई आपको पीछे न पड़े। दूसरी बात जो हमने इस रुकू से सीखी वो क्या है कि अगर कोई सवाल करे, ऑफेंड करने वाला, नमरूद के सारे सवाल ऑफेंड करने वाले थे, परेशान करने वाले थे, लेकिन तसल्ली बख्श जवाब देना। बाज़ दफा लोग आपको उलझाना चाहते हैं, आपने उलझना नहीं। तीसरी चीज जो हमने इसमें सीखी कि मुखालिफीन को अपना हरीफ नहीं बनाना चाहिए। एक आसान जवाब था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस सारी बातों के जवाब में, नहीं मानते तो ना मानो, जाओ मेरी और रास्ता है, तुम्हारा और रास्ता है। सच्चे दीन वाले जो होते हैं ना वो हमेशा मसलहत की कोशिश करते हैं, मुसालहत हो जाए, कुर्बानी के दर्जे में अना की जंग लड़ते हुए, लेकिन वो जुबान नहीं खोलते कि किसी तरह से मुफाहमत हो जाए। जब दीन वाले अपनी बड़ाई के रंग में किसी दूसरे को अगर किसी खातिर में नहीं लाते, उससे नतीजा कल उन्हीं को नुकसान भुगतता है। असल हक की दावत क्या है कि लोगों को उनकी खूबियों और खामियों के साथ कबूल कर लो। एक वक्त आएगा कि वो खुद बहुत आपके रंग में रंग जाएंगे। बस दफा माए बच्चों के साथ या अपने हम खानदान वालों के साथ गलत रवैया करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे खानदान में अभी वो दीन नहीं जो हमारे पास आ चुका। बहुत आसान बात है, काट फेंको, हम नहीं मिलते इनसे, हमें नहीं जाना इनके घरों में। ठीक है, आप भी खुश, आपने उनको भी खुश कर दिया, वरना आपको देख के तो उनके रंग में भंग डलता था। असल तरीका क्या है कि मुखालिफीन को अपना बना लो, मुकाबले पे नहीं आना बल्कि उनको गले से लगाना है। फिर इसी तरह हमने इससे ये भी चीज सीखी, کہ اگر کبھی دل میں کوئی شک آ جائے تو اس کا ازالہ کروا لینا چاہیے جیسے کہ انبیاء کرام نے کروایا. چلیے رکوع نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے, اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ ایزا دیتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, کیا کہ ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایزا رسانی ہو, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایزا پہنچا کر برباد نہ کرو جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر. اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو پھر اس پر زوردار مین برسے اور وہ اسے بالکل اور سخت چھوڑ دے. ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی, اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا مندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس باغ جیسی ہے جو اونچی جگہ پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے تو پہار ہی کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے. آیا ودو احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب, کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں. اس شخص کا بڑھاپا آ گیا, اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں, اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے اور ایک بگولا ہو جس میں آگ ہو, پس وہ باغ جل جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. رکوع نمبر 4, اس کا عنوان کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب. بعض دفعہ انسان خرچ تو کرتا ہے لیکن اس کو ادب نہیں آتا خرچ کرنے کا, اور خرچ کیا ہوا ضائع کر دیتا ہے. ہم نے اس میں ابتدا میں چند مثالیں دیکھی, 3 مثالیں تھیں. پہلی مثال میں کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ایک دانہ 700 دانوں میں بدل جائے گا. ایک خرچ کریں گے 700 ملیں گے, اور رمضان میں تو اس کا صاف سیدھا جواب ہے, ہر نیکی 10 پہ, اور 10 کو 70 سے کریں گے تو 700 بن جائے گا. یعنی عام دنوں میں اگر 70 خرچ کرنے سے 700 ملتا ہے تو آج کل 7 خرچ کرنے سے 700 مل جائے گا, یعنی اپنی نیکیوں کے بڑھانے کے دن ہیں. دوسری بات جو ہم نے اس میں پڑھی وہ کیا تھی؟ کہ خرچ تو انسان کر دیتا ہے, لیکن 3 چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے اس رکوع میں آئیں کہ جس کی وجہ سے خرچ ضائع ہو جاتا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک پودا اگایا خرچ کر کے, بیج ڈال دیا, بھی پودا بھی نکلا, لیکن 3 ایسے دیمک ہیں جو اس پودے کو چاٹ دیتے ہیں. فصلوں کو آپ نے دیکھا نا, کیڑا لگ جاتا ہے یا ان کے اوپر کچھ پالا پڑ جاتا ہے. تو 3 چیزیں ہیں. پہلی کیا ہے؟ ریاکاری, شو آف, دکھاوے کے لیے خرچ کرنا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان کی مثال دی تھی, آپ نے ابھی دیکھا. چٹان کیا ہے؟ دل کی سختی, یعنی خرچ تو کیا لیکن دل سخت تھا. پھر اس پہ آپ نے پڑھا کہ مٹی کی تہ جم گئی. مٹی کی تہ کیا ہے؟ ظاہری دینداری, بس نمائشی نیکی. اور بارش ہوئی کس چیز کی؟ صدقے, یعنی بارش سے وہ صدقہ سارے کا سارا بہ گیا. یعنی مٹی کیا تھی؟ ظاہری صدقہ, جو اچھی نیت سے نہیں دیا, لوگوں میں بڑا بننے کے لیے دیا, وہ سب ختم ہو گیا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ کہ جیسے تھے ویسے رہ گئے. نیت کی خرابی انسان کو اس کے اچھے اچھے عملوں کو ضائع کر دیتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک پڑھی واقعہ کہ جس میں ایک بہت اونچی جگہ پہ باغ ہے. باغ کون سا ہے؟ جو بہت بلندی پہ ہے, أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب. یہ کیا ہے؟ ایمان سے بھرا ہوا دل. ان کے ساتھ ہی اگر لکھ لیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ بعد میں فائدہ ہوگا. اونچا باغ کیا ہے؟ ایمان بھرا دل. پھر اس کے اوپر کیا ہوا؟ زور کی بارش. زور کی بارش کیا ہے؟ شدید نیکی کی خواہش سے کیا ہوا خرچ. یاد رکھیے کہ بعض دفعہ نیکی نہیں بھی کر پاتا انسان لیکن خواہش بہت ہوتی ہے, اور جو پھل آیا وہ کیا ہے؟ اس کی نیکی کو قبول کر لیا گیا. تین باتیں ہم نے دیکھی اس میں انفاق کے جو ادب ہے. نمبر ایک, احسان نہیں جتانا, دکھ نہیں دینا, خرچ کرنے کے بعد آپ اس کو تکلیف نہیں دینی. تیسری چیز, ریاکاری نہیں کرنی. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ دینے کے بعد اجر کی امید اللہ سے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو ہمارے کسی خرچ کی ضرورت نہیں. ہم نے کیا کرنا ہے اس رکوع کو سننے کے بعد؟ نمبر ایک, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مشکل راستے اختیار کرنے ہیں جو نفس پہ بوجھل پڑتے ہیں. بعض دفعہ انسان وہاں خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا اچھا لگتا ہے, اس کو دیتا ہے جس کو دینا اچھا لگتا ہے. کوئی پسند آتا ہے تو اس کو ہم اور دیتے ہیں, ضرورت نہیں بھی ہوتی تو دیتے ہیں, اور اتنے میں کوئی اور آ جاتا ہے ہمارے دروازے پہ جس کو دل نہیں کرتا دینے کو, اس کو بھی دینا. اس کو بھی دو جس کو تم چاہتے ہو, یہ تو تمہارے نفس کی خواہش ہوئی. لیکن جب تم اس کو دو گے جس کو تم نہیں چاہتے تو اس میں زیادہ امید کی جائے گی کہ وہ اللہ کے لیے ہوگا. رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو بہت ہی زیادہ صدقہ خیرات اور الحمدللہ ایک فطری طور پہ لوگوں کے اندر اس چیز کا رجحان آتا ہے. یہاں تھوڑی سی بات میں اس رنگ میں کروں گی کہ کسان جب بیج ڈالتا ہے تو ایسے نہیں پھینک دیتا, دیکھ کے پھینکتا ہے کہ زمین ذرا ہیز ہے کہ نہیں. ایک ہی بیج ہوتا ہے, اچھی زمین پہ گرتا ہے تو اس سے پودا اگ جاتا ہے, وہی بیج جب سوکھی پتھر والی زمین پہ پڑتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے صدقات, اپنی زکات, اپنے خیرات, کچھ بھی دیتے وقت ایک لمحے کے لیے ضرور سوچئے کہ کیا میں جہاں دے رہی ہوں اس کا پھل آئے گا, کتنا آئے گا اور کس طرح سے آئے گا. یعنی بعض لوگ صرف جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں کہ پکڑو اور اس کو ختم کرو. اچھے طریقے سے اگر انسان اس کی ریسرچ کر سکے, اور یہ نہیں کہ پھر جن کو دیا ہے ان سے اب اگر کریں کہ آپ نے کہاں خرچ کیا, لیکن وہی بات ہے نا کہ جہاں ضرورت ہوتی ہے. اب ہارون رشید کا واقعہ آپ کو کئی بار سنا چکی ہوں کہ کیسے اس نے مٹی کے کھلونوں کو لینے سے انکار کر دیا لیکن اس کی بیوی نے لے لیے اور جنت میں اس کا محل دکھایا گیا. کہا کیوں؟ کہا میں نے وہ لیے اور آگے جا کے پھینک دیے. لے کے گئے اپنے پاس ہزار اشرفیاں کہ آج میں بھی خریدتا ہوں, لیکن وہاں وہ شخص بیٹھا تھا لیکن کھلونے نہیں تھے. کہا کہاں گئے بھائی, مجھے تو خریدنے. کہا نہیں, ختم ہو گئے, ضرورت کل تھی آج نہیں. زندگی کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کسی سے ذکر بھی نہیں کرتے اور ان تک ہر ایک کو پہنچنے کی رسائی بھی نہیں ہوتی, تو بہرحال اپنی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ اس مال کو ویسے ہی خرچ کرے جیسے اپنے دنیا کے مال کو خرچ کرتا ہے. بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ, مثال ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, اس کے عجیب و غریب سی چیزیں لے کے جو غریبوں کے کام بھی نہیں آتی وہ ان کو دے دیتے ہیں. کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان کو, وہ ایک دفعہ لیں گے اور اس کو خوش ہو کے چھوڑ دیں گے. لیکن بہرحال, اور یہ حکمت مانگنی چاہیے, ان آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آگے حکمت کی بات آئے گی, تو یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ میں جہاں خرچ کروں وہاں میرا خرچ کیا ہوا اچھی طرح سے استعمال ہو.